السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر نیک ایوانوف۔ اردو وی او اے کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو وی او اے .com پر لاگ ان کرتے ہوئے، اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ ہمارے یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد اردو وی او اے کی ویب سائٹ اور فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سنے جا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے پاس کئی کلیدی خبریں ہیں۔ ہم آغاز کریں گے پاکستان میں عدلیہ، میڈیا ہاؤسز اور تعلیمی اداروں کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی پالیسی کی تشکیل کے بارے میں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آج کی ایک بے حد اہم خبر یہ کہ امریکہ کے صدر براک اوباما نے پاکستانی نژاد امریکی عابد ریاض قریشی کو وفاقی جج کے طور پر نامزد کیا ہے۔ یہ خبر مسلمان امریکیوں کے تناظر میں کیا اہمیت رکھتی ہے، ہم بات کریں گے جناب خضر خان سے۔ پاکستان افغانستان سرحدی سیکیورٹی اور بھارت کی تعلیمی میدان میں کارکردگی کے بارے میں یونیسکو کی رپورٹ پر، اور آخر میں شام میں تشدد، یمن میں ہلاکتیں اور ترکی، امریکہ اور شام بھی آج کے ہمارے موضوعات میں شامل ہیں۔ تو آئیے باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ پہلے آپ کو بتاتے چلیں، ہمارے ساتھ اس وقت دو بے حد ممتاز نام ہیں جو سیکیورٹی کے شعبوں کے ماہر، سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی پاکستان سے ہیں، اور شمع جنے جو ہمارا ساتھ دیں گی لندن سے۔ تو آئیے تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، کچھ آپ کو پس منظر بتاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنی وزارت کے متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں، میڈیا ہاؤسز اور تعلیمی اداروں کو اسلحہ لائسنسوں کی مرحلہ وار فراہمی کے لیے ایک پالیسی تیار کی جائے۔ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ خریدنے کے لیے لائسنس کی فراہمی کا یہ فیصلہ بظاہر امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا۔ بیان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو اسلحہ لائسنسوں کی فراہمی کا فیصلہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول اور چار سدہ میں باچا خان یونیورسٹیوں پر حملوں کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں تسنیم نورانی صاحب اور شمع جنید جو ہیں، تو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ تو پہلا سوال میرا تسنیم نورانی صاحب سے ہے۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ ججوں، میڈیا ہاؤسز اور تعلیمی اداروں کو لائسنس دینے سے کیا تحفظ کی فراہمی یقینی ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی سطح پر مزید اقدامات کی بھی ضرورت ہے؟
دیکھیے، یہ جو ڈیسیجن ہے اپنا تعلیمی اداروں کو اور ان کو لائسنس دینا
جی،
یہ ویسے تو خیر ایک قسم کا ایڈمیشن ہے سرکار کی اپنے اداروں کا کہ بھائی وی کانٹ پرووائڈ پروٹیکشن، مگر یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ اس کی کیا افیکٹونیس ہوگی وہ بھی ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے۔ بیکاز اگر پرنسپل کو یا ٹیچرز کے پاس اگر ہو تو سائیکولوجیکل پروٹیکشن تو ہوگی، مگر یہ ہے کہ اسیسنز یا جس قسم کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں انڈیویجول ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز یا ان کے جو اگر ویپنز ہونے کے ساتھ شاید اتنا افیکٹو نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں مور آف اے سائیکولوجیکل انیشیٹو، جس سے کہ شاید لوگوں کو اس چیز سے تھوڑا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے کہ جب وہ گھر سے آ رہے جا رہے ہیں یا گھر میں ہیں تو وہاں پر ان کا سیفٹی جو ہے وہ بہتر ہے۔ If they can learn how to use a weapon themselves, most of the academics are not really inclined to اتنا استعمال کریں اسلحے کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اقدام جو ہے وہ سائیکولوجیکل کمفرٹ کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں ایکچوئل سیکیورٹی کی انکریز کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی ڈاؤٹ فل ہے۔
ابھی عمران صاحب، آپ سے یہ بات کرتے ہیں، آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس یہ داخلہ سیکیورٹی کا محکمہ بھی رہا، تو آپ سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ہم شمع سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں اس بارے میں۔ شمع، آپ سمجھتی ہیں کہ اسلحے کے لائسنس ایسے افراد کو دینا جن کی اسلحے کے استعمال کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے یا ان کا اس کا پس منظر بھی نہیں ہے، کوئی مؤثر سیکیورٹی فراہم کرنے کا ضامن بن سکتا ہے؟ ویسے تو نورانی صاحب بتا چکے ہیں کہ اس کو ایک نفسیاتی انیشیٹو کے طور پر دیکھنا چاہیے۔
بہجت، یہ نفسیاتی انیشیٹو تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو پتہ کیسے چلائیں گے کہ جو भर्ती हो रहे हैं वहाँ पर जो अफराद, उनका तालिबान से या दूसरे जराइम पेशा अनासर से क्या ताल्लुक है। आप देखें कि जो बैंकों में इस पर जो डकैतियां हुई हैं उसमें मोस्टली उनके अपने ही सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो ये मैं समझती हूँ कि रिस्क असेसमेंट इसमें नहीं की हम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे एक साइकोलॉजिकल आएगा, पेरेंट्स को भी आएगा कि वो अपने बच्चे स्कूलों में भेजते हैं तो कुछ है, लेकिन क्या हमने या हमारे सिक्योरिटी इदारों ने रिस्क असेसमेंट किया है कि और जो स्क्रूटनी होती है वो की है, या जो बैकग्राउंड चेक है वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे पाकिस्तान में स्कूल में भेजती थी, वहां पर क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी होते थे लोग जो कि वो चौकीदार भर्ती कर लेते थे, और फिर हमारे जो गनमैन होते थे वो बताते थे स्कूल इंतजामिया का कि इसका तो फलां थाने में इंदराज है, और फिर उनको रिमूव करवाया जाता था। तो ये चीज मैं समझती हूँ कि बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात होगी, लेकिन ये एक कोलेब्रेशन के साथ भी काम करना है, इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर हम हाथ उठाकर नहीं बैठ सकते। हमें अपने स्कूलों की सिक्योरिटी, स्कूलों को जो वो बायोडेटा देखते हैं, जो वो लोग भर्ती करते हैं वो क्या ट्रेंड है तो कहाँ से ट्रेंड हुए हैं, उनके मजहबी रुझानात क्या है, उनके दूसरे सोशल रुझानात क्या है, तो ये एक मोस्ट लाइकली टीम वर्क ज्यादा है यहाँ पर, बजाय ये कि ये सिर्फ ये कि हम बर्डन डालेंगे वफाकी हुकूमत पर।
अच्छा नूरान साहब, मुल्क में अशरे से जारी दहशत गर्दी पर कंट्रोल की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, तो लेकिन दूसरी सतह पर एक तरफ तो ये बात होगी कि असले का लाइसेंस जारी कर दिया जाए तो किसी हद तक नफसियाती तौर पर बंदा मुतमईन हो जाता है, लेकिन क्या ये नहीं होता जिस तरफ शमा भी नुकता उठा रही हैं कि चूंकि रिस्क असेसमेंट की यहाँ बात अभी तक नहीं की जा रही, तो क्या असले के गलत इस्तेमाल में इजाफे का इम्कान नहीं ज्यादा बढ़ जाता? नूरान साहब, क्या नूरान साहब की लाइन डिस्कनेक्ट होगी? अच्छा, उनको दोबारा मिला दीजिए। शमा, आपने ये मेरा सवाल सुना होगा, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी?
क्या आप अपना सवाल रिपीट करेंगी? I'm sorry कि मैंने ध्यान नहीं।
हाँ जी, मैं उसमें ये कह रही थी कि जैसा कि आपने खुद भी कहा, आपका मैं रेफरेंस भी दिया कि रिस्क असेसमेंट की अभी बात नहीं हुई और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड पस मंजर का चेक है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या इस तरह से अवामी सतह पर असले का लाइसेंस देने, मीडिया हाउसेज में देने या जजों को देने या तालीमी इदारों को देने से इनका गलत इस्तेमाल के इम्कान नहीं बढ़ जाते?
जी बिल्कुल गलत इस्तेमाल, यही तो मैं बाकी यही रिस्क असेसमेंट होती है कि क्या मतलब व्हाट इफ के हॉस्टेज सिचुएशन उस मीडिया इदारे में या उस स्कूल में या उस हॉस्पिटल में उनका अपना ही जो गेट पर खड़ा है वो हॉस्टेज सिचुएशन कर ले, वो उनको ये अगमाल बना दे। तो मैंने यही बात की है कि ये एक कंबाइंड होनी चाहिए यहाँ पर, हर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वफाकी हुकूमत ने अच्छा काम किया है, लेकिन बात यह है कि जो मीडिया हाउसेस के उनके काफी वो इस तरह की खबरें होती हैं कि सियासी जमातों के क्या पता कि किसी सियासी जमात का वर्कर, जिस तरह अभी ARY पर हमला हुआ है, अब उन्हीं का कोई हमदर्द ये है कि अगर वो असले के साथ हो वो उन सबको उड़ा दे, तो वो चीज ये है कि एक कोलेट्रल डैमेज का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, तो वो चीज काफी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सोशल सर्कमस्टेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, वहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन कितना रेडिकलाइज्ड हो चुका हुआ है।
अच्छा, तस्नीम नूरानी साहब के साथ हमारा राब्ता मुनकता हो गया था, दोबारा उनसे बात करते हैं। नूरानी साहब, आप देख रहे हैं कि मुल्क में कोई अशरे भर से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जहाँ तक इंतहा पसंदों का शुमाली इलाका जात से या कबारी इलाकों से उनको साफ करने का अमल है, वो काफ़ी हद तक ज़रब अज़ब के जरिए मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप सिक्योरिटी की तरफ नजर रखते रहे हैं, दाखला मामलात आपके सपोर्ट थे, क्या आप समझते हैं कि जब इस तरह का कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो उसके बाद वहां से निकलने वाले जो इंतहा पसंद हैं वो आके मुख्तलिफ जगहों पर पॉकेट्स में बसते हैं और उसके बाद जहां भी उनको मौका मिलता है वो उसका फायदा अपनी इंतहा पसंदी का इजहार करते हैं, इस तरह की चीजों को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ?
देखिए, जो तासर है कुछ हुकूमतों को कि दहशत गर्दी जो है वो या कराची में है या ट्राइबल एरियाज में है, वो तासर जब तक ख़त्म नहीं होगा और नेशनल एक्शन प्लान में चूंकि सब हुकूमतों को यकसा ट्रीट किया गया है, बल्कि एक नुक्ता उसमें ये भी है कि पंजाब गवर्नमेंट के भाई वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी दहशत गर्दों के खिलाफ, तो ये एक ऐसी चीज है जो सारा मुल्क गिर जब तक मुहिम नहीं होगी جب تک جو ہے وہ دہشت گردوں کو چھپنے کا موقع ملے گا اور ایک جگہ سے جب پریشر ہوگا تو وہ دوسری جگہ چلے جائیں گے. تو یہ تو بالکل لاجیکل ہے کہ اگر پریشر ٹرائبل ایریاز میں ہے یا پریشر کراچی پہ ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے تو دہشت گرد وہاں سے یا تو انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر جائیں گے ٹیمپرریلی یا وہ کسی اور جگہ چلے جائیں گے. تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ہر حکومت کو, چاروں صوبائی حکومتوں کو, آزاد کشمیر کی حکومت کو, باقی سب کو اتنے ہی تندہی سے کام کرنا پڑے گا. اور سینٹرل مانیٹرنگ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایٹ دی فیڈرل لیول. اور جب تک پرائم منسٹر صاحب اس کو ایک پرسنل اپنا ایک یعنی پیشن نہیں بنائیں گے, جب تک صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ نہیں کریں گی. اور یہ مسئلہ اپنے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی کہا کہ بھائی حالات بہتر تو ہو گئے ہیں مگر بالکل ٹھیک نہیں ہوئے, اور وہ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اگر دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے, مگر جب ہوتے ہیں دہشت گردی کے واقعات تو پھر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل بھی فائدہ نہیں ہوا. مگر یہ ہے کہ جب تک کہ نیشنل ایکشن پلان جس میں کافی کمپریہنسو آئٹمس ہیں اور ان کو ان پہ ہر آئٹم پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, مانیٹرنگ نہیں ہوگی, تو یہ مسئلہ جو ہے کسی ایک جگہ پہ ایکشن سے وہ پرماننٹ حل اس کا نہیں نکلے گا.
اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی آپ نے بھی جنرل راحیل شریف صاحب کا بھی ذکر کیا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ملک نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف جو بلا امتیاز کارروائی شروع کی تھی اس کے طے شدہ فوجی اہداف حاصل ہو چکے ہیں, لیکن ان کے بقول پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے. وہ یوم دفاع کے موقع پر ایک مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پڑوسی ملک افغانستان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور افغانستان میں امن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. ادھر میں اس خبر کی طرف اب آ رہی ہوں کہ امریکہ نے حال میں اتحادی ایانٹی فنڈ کی مد میں پاکستان کو $30 کروڑ کی امداد اس بنا پر روک دی تھی کہ پاکستان کافی کارروائیاں نہیں کر رہا, جس میں حقانی نیٹ ورک کا بھی ذکر تھا. لیکن منگل کے روز واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ پاکستان پر کسی بھی طرح کی پابندی کی تجویز پر غور نہیں کر رہا اور پاکستان کے ساتھ حکومت کی اعلیٰ سطح پر یہ بات چیت جاری ہے کہ وہ تمام دہشت گردوں بشمول اس کے پڑوسیوں کے خطرہ سمجھے جانے والوں کے خلاف کارروائی کرے. تو اب آپ یہ بتائیے گا سر کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے اس سارے معاملات اور تناظر میں یہ بیان پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟
دیکھیے امریکہ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان سے تعلقات ناگزیر ہیں اس کے لیے, اور افغانستان میں جب تک وہ اس کا انٹرسٹ ہے پاکستان سے تعلقات اس سے بہت ضروری ہیں. چائنا سے اس کے جو تعلقات ہیں اس کے لیے بھی پاکستان ریلیونٹ ہے, تو پاکستان کو تو وہ بالکل اگنور کر نہیں سکتے. اب $30 ملین کی جو یا $300 ملین کا جو انہوں نے ود ہولڈ کیا ہے, ان کو پولیٹیکلی افغانستان میں جو ڈیفیٹ ہوئی ہے, جو سیٹ بیکس ہوئے ہیں, اس کو اپنی الیکٹوریٹ کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ بتانا ہے. اور سب سے اچھا یہ ایک پروپیگنڈا حقانی نیٹورک کا مل گیا, کبھی حقانی نیٹورک جو ہے وہ پاکستان پال رہا ہے, اس وجہ سے وہ ہم افیکٹو نہیں ہو رہے. حالانکہ یو ایس کی جو فورسز ہیں وہ اگر حقانی نیٹورک ہے بھی تو 2-3 ہزار بندے ہوں گے, تو اس کو لاجیکل نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے سارا جو ہے ان کا نظام درم برم ہو رہا ہے. تو وہ ایک ڈو مور والا جو سلسلہ ہے, جو پریشر رکھنے کے لیے, جو اپنی الیکٹوریٹ کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہماری جو ناکامی ہے اس میں پاکستان کا حصہ ہے, وہ کہتے رہتے ہیں. اور اس وجہ سے ظاہر ہے ہمارے جو بارڈر کے سو کالڈ دوست ہیں وہ بھی کوشش, ان کے یہاں بھی جو ان کے جو پروپیگنڈا ہے یا ان کے جو دوست ہیں کانگریس میں, وہ اس چیز کو اور بڑھاتے ہیں. تو اگر سپوزنگ آج حقانی نیٹورک کو اگر سمندر میں پھینک دیا جائے جیسے اٹھا کے, تو کیا خیال ہے کہ آپ کے یہ افغانستان, پاکستان اور یہ سارے علاقے میں امن آ جائے گا؟ یہ افغانستان میں امن آ جائے گا؟ تو یہ ایک بڑی مذاق خیز بات ہے. طالبان افغانستان میں بہت اسٹرانگ ہوئے ہوئے ہیں اور افغانستان کی اپنی جو فوج ہے اور اپنے جو ان کے ہیں ان کی لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے، لیک آف موٹیویشن کی وجہ سے وہ چیز نہیں آ رہی، اس کے باوجود کہ امریکہ بے تحاشا پیسے لگا رہا ہے، بے تحاشا ٹریننگ کر رہا ہے کہ ان کی اپنی آرمی، اپنی پولیس، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ افیکٹو طریقے سے لڑ پائیں. اب ان کی اپنی انٹرنل ڈائنامکس ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے. تو اب افغانستان کی انسٹیبلٹی جو ہے وہ تو ایک صدیوں پرانی چیز ہے، آج نہیں ہے، کبھی بھی اسلام آباد کو ایک منظم سینٹرلائز ملک نہیں بن پایا. تو اب اس کی ذمہ داری پاکستان کو دے دینی، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فیلیئر کو ہائیڈ کرنے والی بات ہے.
اچھا، بہت بہت شکریہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. نورانی صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ایک ہم بالکل کامنٹ لیتے ہیں بالکل اسی بارے میں شمع جنیجو سے، اس کے بعد اگلی سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ بتائیے گا شمع کہ امریکہ پاک تعلقات میں جو اعتماد سازی کی ضرورت ہے، جس کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہتے ہیں، اس کی طرف سے دونوں کی طرف کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے بہجت، پہلی بات یہ کہ امریکہ اور پاکستان تعلقات ایک نقطے پر نہیں ہیں، ہمارے پیرلل پوائنٹس ہیں، اور یہ چیز امریکہ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایک سارے ایشوز کو ایک ہی باکس میں فکس کر کے ہمیں ڈو مور کا ایک ہمیشہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. جہاں تک بات ہے افغانستان کے تناظر میں دیکھنے کی، افغانستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا فیلڈ اسٹیٹ کے اس کو نکالنے سے لیے اس کو
شمع یہ نہیں بہتر ہوگا کہ ہم پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ کی بجائے یہ کہیں کہ دہشت گردی کا شکار ایک ملک ہے؟
میں نے افغانستان کا کہا، میں نے
تو اس میں دونوں ملکوں کے لیے اگر ہم اس طرح کا لفظ استعمال کر لیں، میرا خیال ہے کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری اگلی اس میں ہوں گے سیگمنٹ میں افغانستان کے بھی تجزیہ کار، تو پھر اس سلسلے میں اس وقت ہم بات کریں گے اس طرح کی. تو اس وقت صرف انہی دونوں کے بارے میں بات کیجیے کہ کیا پاکستان کو کرنا چاہیے کانفیڈینس بلڈنگ میئرز کے لیے.
دیکھیے کانفیڈینس بلڈنگ میئر نہیں ہوگا جب تک یہ ہے کہ دونوں ملکوں کا ہے. ہم لوگ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ایک ڈاکٹرائن سے نہیں نکلتے، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے دشمن ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی پالیسیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف یو ایس اے کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ پاکستان کرنے کے باوجود بھی وہ ان کے فیوریٹ بچے کی حیثیت نہیں لے پا رہا اس خطے میں. یو ایس اے کو پاکستان کو پاکستان کی الگ جیو پولیٹیکل سیناریو میں دیکھنا ہوگا، اسے انڈیا اور چائنا اور پھر یہ ہے کہ جو افغانستان ہمارے پیچھے ہے ان سے الگ کرنا ہوگا. پاکستان کی اپنی ایک اسپیسیفک پلیس ہے جس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کو لائک کریں یا ڈس لائک کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے کیا پولیٹیکل، ہمارے کیا سوشل پرسپیکٹیوز ہیں، ہمیں ہماری جو پالیسی میکرز ہیں ان کو کیا پریشر ہے، یا وہ کس طرح سے انٹرنیشنل ورلڈ میں اس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. یہ بائی لیٹرل ایک اعتماد سازی کی بات بڑھانے کی بات ہے جو کہ کبھی بھی 1970s کے بعد سے کبھی بھی بڑھ نہیں سکی. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ فرینڈس آر ناٹ ماسٹرز، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں، جب آپ ہم سے ایڈ لیتے ہیں تو آپ پھر اسی طرح سے بات کریں جس کا آپ واشنگٹن میں پرومس کر کے آتے ہیں، لیکن بعد میں جب آپ یہاں پر آن گراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز
صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ آپ رکیے گا شمع، ہمیں بیچ میں ایک اب سیگمنٹ کرنا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہیں خضر خان صاحب. گزشتہ دنوں آپ نے ان کے بہت سارے پروگراموں میں ان کو امریکہ، نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے میڈیا پہ دیکھا. اس وقت ہم ان کا استقبال کرتے ہیں پروگرام میں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت نکالا اور بہت چھوٹے سے نوٹس پر آپ نے وقت دیا. بات ہم نے وہی کرنی تھی کہ صدر براک اوباما نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو وفاقی جج کے منصب کے لیے نامزد کیا ہے. عابد ریاض قریشی پاکستانی نژاد امریکی شہری ہیں جنہیں ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی عدالت میں کے لیے جج نامزد کیا گیا ہے. امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم، نمائندہ تنظیم کیئر نے صدر اوباما کی طرف سے ایک مسلمان جج کی نامزدگی کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا ہے. تو خضر خان صاحب، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا اپنے سننے والوں کو، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، خود ایک وکیل ہیں، مشیر ہیں، اور گزشتہ دنوں ڈیموکریٹ پارٹی کے کنونشن پر خان صاحب کی تقریر نے مسلمانوں کی ایک بڑی آواز بن کے وہ سامنے آئے. تو خان صاحب، آپ کے خیال میں یہ نامزدگی امریکہ میں اس وقت مسلمانوں کے لیے کتنی عام ہے؟
یہ نامزدگی اللہ کا فضل ہے بہت اعزاز کی بات ہے، لیکن میں ایک بات پہ اصرار کروں گا, وہ یہ ہے کہ عابد قریشی کی نامزدگی ان کی قابلیت کی بنیاد پر ہوئی ہے, ان کی تعلیمی قابلیت اور ان کی قانون کے پیشے میں مانی ہوئی قابلیت ہے. واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ کے قانونی حلقوں میں ان کی قابلیت ماشاءاللہ بہت عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے. تو قابلیت اس بیس پر ہوئی, اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہماری قوم کے لیے, ہمارے کمیونٹی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہم میں سے ایک ہیں. انشاءاللہ اور بہت ہوں گی ہماری کمیونٹی میں, اور مسلمانوں میں بے شمار قابل لوگ ہیں جو اس قسم کے موقعوں کے منتظر ہیں, اور وہ کمیونٹی میں بڑے توجہ اور انہماک سے کام کر رہے ہیں.
جی, میرا یہاں پہ یہی سوال ہے, یہی سوال ہے خان صاحب آپ سے, کہ امریکہ میں اور دنیا بھر میں خاص طور پر 9/11 کے بعد مسلمانوں کے بارے میں ایک بڑی سٹیریو ٹائپ قسم کی سوچ پیدا ہو گئی, تو اسی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان کمیونٹی کو فعال ہونے اور اپنا ایک مثبت پازیٹیو امیج پیش کرنے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں, کیونکہ وہ امریکی معاشرے میں کافی حد تک فعال بھی ہے لیکن اس کی اس طرح سے کوششیں سامنے نظر نہیں آتی, تو کیا کرنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو سامنے لانے کے لیے؟
جب بھی آپ جمہوریت میں رہتے ہیں تو اس میں اگر آپ جمہوریت میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, جمہوریت کے مرحلوں میں شریک نہ ہوں, آپ رجسٹرڈ ووٹر نہ بنیں, آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں, آپ کینڈیڈیٹس نہ بنیں, تو آپ کی آواز کو نہیں سنا جاتا. ماشاءاللہ اب جو تبدیلی آئی ہے اس سال سے, اور پہلے سے تبدیلی آتی جا رہی ہے, لیکن اس وقت وہ تبدیلی ماشاءاللہ عروج پر ہے کیونکہ الیکشن کا سال ہے. مسلمان بے شمار تمام کمیونٹی میں یہاں پر بڑے فراخ دل سے اور بڑے جوش و جذبے سے الیکشن کے پروسیس میں شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی اور ہمارے مذہب کی آواز جو ابھی تک دبی ہوئی تھی, اب ہمارے اس پروسیس میں شامل ہونے سے انشاءاللہ وہ تمام دنیا میں, تمام امریکہ میں سنی جائے گی اور اس کو قبول کیا جائے گا, اور یہ بتایا جائے گا کہ مسلمان انتہائی امن پسند مہذب قوم ہے, اور یہ جو داغ لگا ہوا ہے بعض وجوہات کی بنا پر وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور پوری قوم اور خصوصاً مسلمان اور پاکستانی نژاد مسلمان مبارک کے مستحق ہیں اس نامینیشن پر. لیکن میں پھر دوبارہ سے دہرا دوں کہ یہ نامینیشن ان کی قابلیت کی بنیاد پر ہوئی ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم میں ایسے قابل لوگ موجود ہیں.
اچھا, آخری سوال میرا خان صاحب, امریکہ میں زندگی کے مختلف شعبوں میں, جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کی, آپ نے بھی اشارہ کیا, مختلف شعبوں میں پاکستانی امریکیوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے, بڑی خدمات بھی ہیں, تو انہیں بہتر طور پر سامنے لانے کے لیے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے, کس طرح سے ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے اپنی کمیونٹی کو واضح طور پر سامنے لانے کے لیے؟
ماشاءاللہ جی, کمیونٹیز بہت ایکٹیو ہیں اس وقت. آپ نے کچھ دن پہلے جو امریکہ میں پاکستان نژاد پاکستان کمیونٹی کی طرف سے فزیشنز ڈاکٹرز موجود ہیں ان کا فنکشن دیکھا, تمام امریکہ نے اس کو اکنالج کیا, اور اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے مختلف اخباروں میں, مختلف شہروں میں. اسی طرح سے ابھی اسنا کا, اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا کنونشن ابھی ختم ہوا, ہم اس میں شامل ہوئے. ماشاءاللہ اس قدر کمیونٹی اور لوکل کمیونٹی اور اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ اس قدر خوشی سے شامل ہوئے تھے کہ میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ماشاءاللہ کس قدر پذیرائی مل رہی ہے ہماری قوم کو, ہمارے مسلمانوں کو, ہماری کمیونٹی کو. تو اس طرح سے دوسری قوموں کے ساتھ, دوسرے مذاہب کے ساتھ, کمیونٹی میں دوسری کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلنے میں, شامل ہونے میں ہی ہماری آئندہ کی کامیابی ہے. اور شمولیت سے صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے دن ووٹ ڈالائیں, شمولیت سے مقصد یہ ہے کہ آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں اس کمیونٹی کا حصہ بنیں, اس کی حفاظت, اس کی اچھائی, اس کی بہتری میں آپ شامل ہوں. تو اس طرح سے کام یہ شروع ہو چکا ہے اور پذیرائی مل رہی ہے, انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا.
بہت بہت شکریہ خضر خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. خان صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور خاص طور پر چھوٹے سے نوٹس میں جو ہم نے آپ سے کہا اور آپ نے پھر بھی ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے ہم بے حد شکر گزار ہیں. تو اب
آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بہت شکریہ, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور بات ہوگی.
بہت بہت شکریہ خان صاحب. تو آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور اب ہمیں لنڈن سے ہمارا ساتھ دیں گے میر وائز افغان, اور یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دیں گے محمد ندیم صاحب. اور شمع ہمارے ساتھ موجود ہے؟
جی بالکل.
اچھا, تو شمع یہ آپ سن رہی تھیں, ایک یہ بڑی ایک تاریخی خبر تھی آج کی کہ امریکہ میں ایک امریکی نژاد جو وہ ہیں وکیل ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے جج کے طور پر, اور یہ خضر خان صاحب وہی ہیں جن کو آپ نے گزشتہ دنوں میڈیا بھر میں دیکھا تھا. تو یہ خود بھی لائر ہیں اور کنسلٹنٹ ہے, قانونی مشیر ہیں, اور خود بھی ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں سے یہ ہمارے نئے نامزد ہونے والے جو وفاقی جج ہیں ان کا بھی تعلق ہے. تو اسی لیے وہ بار بار اسی بات کی طرف آ رہے تھے کہ ان کے اس نامزدگی کے اندر ان کی مہارت, ان کی قانونی صلاحیت اور ان کے جو پیشہ ورانہ صلاحیت اور قابلیت کا بڑا دخل ہے. تو
آئیے منٹ میں تھوڑا سا ان کی بات کو ایڈ اپ کرنا چاہوں گی.
جی ضرور ضرور.
جتنے بھی پاکستانی جو کہ یہاں پر برطانیہ میں یا امریکہ میں رہتے ہیں,
جی
ہم ٹھیک ہے پاکستانی بیک گراؤنڈ, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, صادق خان بھی میئر لنڈن ہے, ان کا پاکستانی اوریجن ہے, لیکن جب ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے, برٹش نیشنلٹی ہوتی ہے یا امریکن نیشنلٹی ہوتی ہے, تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستانی کی کامیابی ہے. ایک امریکن مسلم کا آپ اس کی کامیابی کہہ سکتے ہیں, جس کو ایک بہت بڑا جہاں پر کمپٹیشن ہے, جہاں پر کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں, وہاں پر اتنا نکل کر آنا, صادق خان یا یہ جو جج صاحب ہوئے ہیں ایسے, یا کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہوتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کو ایک برائٹ فیوچر ملے گا اگر وہ اس ملک میں مرج اپ ہو جائے اور ان کی ویلیوز کو اپنی ویلیوز اڈاپٹ کریں. تو میرے خیال میں مبارک دوں گی اور میں بہت خوش ہوئی ہوں, لیکن وہ بالکل خضر صاحب صحیح بات کرنا چاہیے کر رہے تھے کہ ان کی اپنی ایبلٹی ہے, اس کو ایک پاکستانی ہونے کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. انہوں نے خود کو بہتر پروف کیا ہے اپنے جتنے بھی ان کے فیلو کمپیٹنٹس تھے امریکن یا جو بھی دوسرے ہوں گے ان سے زیادہ.
اچھا شکریہ. اب ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, بس وقت ہمارے پاس کچھ کم ہی ہے, 5-7 منٹ ہیں. افغان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میر وائز افغان لنڈن سے, وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. السلام علیکم افغان صاحب. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ افغانستان سے مل کر سرحدی نگرانی کا مؤثر نظام چاہتے ہیں, اور ان خیالات کا اظہار جنرل راحیل شریف نے منگل کی رات راولپنڈی میں فوج کے صدر دفاتر میں یوم دفاع کے حوالے سے ہونے والی ایک تقریب میں کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام ہمسایہ ملکوں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں, افغانستان ہمارا برادر ملک ہے, تاہم کچھ مفاد پسند عناصر افغانستان میں امن نہیں چاہتے. میر وائز افغان صاحب, یہ بات آپ پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ کچھ مفاد پرست عناصر ایسے ہیں جو افغانستان میں اور پاکستان کے درمیان امن نہیں چاہتے, ایسے عناصر یا ایلیمنٹس کے بارے میں آپ کس طرح سے وضاحت کریں گے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کی جو لوکل تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ تعلقات خراب ہوتے نظر آ رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے, آج پھر کہوں گا, کچھ لوگوں کی اپنی مفادات ہیں, اسپیشلی بارڈرس پہ جو کہ ڈیورنڈ لائن پہ افغانستان اور پاکستان کی کچھ اس طرح کی, وہاں پہ ملیشیا کی کچھ کمانڈرز پہ الزام لگتا ہے کہ اگر بارڈرز بند ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ مفادات ہوتے, اور افغانستان کے اندر وہاں پہ جو کمانڈرز موجود ہیں ان کے ساتھ ان پہ اسی طرح کی الزامات عائد ہوتے ہیں. لیکن ان سب چیز کے باوجود جو کہ راحیل شریف صاحب نے یہ فرمایا ہے, یہ اچھی بات ہے اگر پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اچھی کر لے, لیکن ایک بات جو سامنے, جو میں کہہ سکتا ہوں ابھی تک سامنے نہیں آیا ہوا, وہ یوں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دونوں ملکوں کے حکام جو ہے ایک دوسرے کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں رکھتے, چاہے وہ دوستی کی کیوں نہ ہو یا دشمنی کی کیوں نہ ہو. اب پاکستان بھی کوئی اس طرح چیز سامنے نہیں آیا ہوا ہے کہ پاکستان یہ ثابت کر سکے کہ ہاں یہ افغانستان کے ناطے اور اسپیشلی بارڈر کے ناطے یا ڈیورن لائن کے ناطے ہماری پالیسی ہو, جس پہ ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, افغانستان کو ناراض بھی ہو یا خوشی ہو. اور افغانستان کی بھی اسی طرح کی سیم سچویشن ہے جو کہ کوئی واضح پالیسی ان لوگوں کے درمیان نہیں ہے. اس مسئلے کا حل جو ہے میرے خیال سے سب سے بڑی بات ان میں یہی ہوگی کہ ان دونوں ملکوں کو چاہیے کہ ان حکام کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے واضح پالیسی بنا لے, چاہے وہ دوسری کی پالیسی ہو چاہے وہ دشمنی کی پالیسی ہو, جو بھی پالیسی,
لیکن واضح پالیسی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے,
ابھی تک کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آیا ہوا اور نظر نہیں آ رہا.
ندیم صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جیسا کہ میرواز افغان صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی واضح پالیسی موجود نہیں ہے, تو کیا ٹھوس بنیادوں پر اس چیز میں اعتماد لانے کے لیے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ خلوص نیت سے کچھ کر سکتے ہیں, کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, جیسے کہ میر وائز صاحب نے بات کی ہے, بہت ہی ٹھوس معاملات پہ بات کر رہے تھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ان دونوں چیزوں میں کوئی بھی بات ہو وہ ہے سچائی. جب تک بات چیت میں سچائی نہیں ہوگی, آنیسٹی نہیں ہوگی, آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیں, کوئی بھی کام کر لیں, کتنی میٹنگز کر لیں, یہ چیز ہونے نہیں جا رہی. اور اب دیکھ لیں تورخم بارڈر سے, جیسے کہ جتنا کہ میری انفارمیشن ہے, اپنا میر وائز صاحب کو زیادہ پتا ہوگا, 20,000 to 30,000 لوگوں کا ہر وقت وہاں وداؤٹ ڈاکومنٹ آنا جانا, یہ سب چیزیں ہیں. اتنا بزی بارڈر ہے افغانستان پاکستان کا, بڑا اہم بارڈر ہے, اور یہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں سی سیون بھی ہے اس قسم کے لوگوں کا جو کچھ وہاں پر معاملات ہو رہے ہیں. لیکن دونوں گورنمنٹس آپس میں بات کرنے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے, کسی بھی طور سنجیدہ نہیں ہے. اپ اینڈ ڈاؤن مستقل آتے رہتے ہیں, ٹینشن اس وقت تو کافی ٹینشن ہے, سچویشن کافی ٹینس ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا, ہم حقائق کو بھی تو جھٹلاتے ہیں نا, جو ڈیورنڈ لائن کی بات میر بھائی صاحب نے کیا, وہ تھا کہ وہ تو پشاور تک جو افغانستان تھا. اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے پشاور تک افغانستان ہی تھا. اب ہم نے چیزوں کو ہم نے گڑبڑ کر دیا ہے اور گڑبڑ کی ہے, اب اس کے اندر اب کیا کیا جائے. ہم اپنے لوگوں کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے, سچی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سچی بات ابھی کر دیں, اگر حقائق ہٹا دیں آپ ہسٹری کے اوپر سے, تو لوگ ڈنڈے لے کے آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے, اس لیے کہ آپ کے پاس ٹالرنس تو ہے نہیں کسی کی بات کو سننے کی. تو یہ اس قسم کی چیزیں اتنی یہ پیچیدہ ہیں, تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے نا
دیانتداری کی بات ہے
کہ دونوں طرف اگر سچائی ہوگی تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ادروائز یہ بارڈر کے معاملات جو ہیں, یہ تو جو صورتحال چل رہی ہے دونوں ہی ملکوں کے لیے خطرناک ہیں, میں تو یہ کہوں گا.
اچھا شمع, آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ ابھی ندیم صاحب کہہ رہے کہ دونوں ملکوں کی طرف سے کی جانے والی کوششوں میں خلوص نیت کا فقدان ہے, اسی لیے ایک دوسرے کو مردے الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے؟ کوئی کامنٹ کریے گا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور مجھے افغان صاحب سے ایک اور بات کرنی ہے.
جی خلوص نیت, اور ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اب اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو پھر پاکستان بھی انڈیا کا حصہ تھا, ازبکستان سوویت یونین میں تھا, تو کیا وہ ایک الگ ملک نہیں ہے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ موو آن کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو. جب تک موو آن کر کے اور پچھلی باتوں پر کو مٹھی میں اور ایشوز میں رکھ کر جب دونوں ممالک کے بیٹھیں گے لوگ, تو پھر یہ ہوگا کہ پھر وہ کوئی بھی اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا, اور حالات ایسے ہی بگڑتے رہیں گے جس طرح ابھی بگڑ رہے ہیں, اور کوئی بھی اعتماد کی فضا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہاں سے یہ کہا جا سکتا ہے ڈیورنڈ لائن کا, تو پاکستان میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ افغانستان کو اپنا پانچواں صوبہ کہتے ہیں, اور آج فرحت اللہ بابر نے کہا ہے کہ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پالیٹکس کی گئی تو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے. اور یہ وہ ایشوز ہیں جس سے معاملات بگڑتے ہیں, بنتے کبھی بھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو خلوص نیت ایک ہو کہ دونوں ممالک کے لوگ مر رہے ہیں. پروکسیز میں کبھی بھی کسی ملک کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ میرے گھر میں آگ لگاتے ہیں, میں اس کے جواب میں آپ کے گھر میں آگ لگاتی ہوں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پاکستان اور انڈیا میں بھی ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آئی کیونکہ ہم لوگ پروکسیز کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ پورا خطہ جو ہے یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر, یا ہمارا جو ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم ڈپلومیسی میں لے کر,
جی مائنڈ سیٹ کو بدلتے ہوئے موو آن کرنے کی ضرورت ہے, اور مختلف پرانے مسائل کو ساتھ سامنے رکھ کر اگر چلیں گے تو شاید کوئی واضح راستہ نہیں ملے گا. شمع جنید جو کہتے ہیں. افغان صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے, گزشتہ دو روز میں تشدد کے واقعات بھرپور انداز میں سامنے آئے ہیں, طالبان کی طرف سے کارروائیوں میں شدت لانے کا اس وقت آپ مقصد کیا دیکھتے ہیں؟
اس جواب سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ندیم صاحب نے ٹھیک فرمایا, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہاں ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جہاں تک بات کرنے کی بات ہے, جب کوئی واضح پالیسی نہ ہو تو بات کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ دونوں ملکوں کی بدقسمتی سے ایک دوسرے کے سامنے یہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آیا ہوا ہے. کئی سالوں سے یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہے اور ایک دوسرے کی دوست بھی ہے.
جی,
یہ ان کی ثبوت جو سامنے آ چکا ہے.
واضح پالیسی کی بات تو ہو گئی نا افغان صاحب, اب مجھے یہ بتائیے گا طالبان کے بارے میں بات کریے گا, کیونکہ ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس اگلے ہمارے انالسٹ موجود ہیں.
یہ جب جہاں تک افغانستان کی بات ہے, جو آپ نے پہلے یہی سوال کیا, افغانستان میں ہاں حالات بگڑتے جا رہی ہیں اور افغان حکام جو پھر وہی الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں, لیکن دوسری جانب پاکستان نے بھی طالبان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کی ہیں اور پاکستان نے طالبان کے خلاف آج کل بہت سارے لوگ پکڑے ہوئے ہیں کوئٹہ میں, لیکن ایک بات جو سامنے نہیں آیا ہوا ہے, کیوں پاکستان ان لوگوں کو واضح اناؤنس نہیں کرتے؟ کیوں پاکستان یہ نہیں بولتے کہ ہاں ہم لوگوں نے یہ طالبان لیڈرز پکڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ آپریشن ہر دن چل رہا ہے, پاکستان طالبان کو مجبور کر رہا ہے کہ پاکستان سے نکل کر افغانستان میں چلے جائے, اور پاکستان طالبان اپنی آپ کے لیے افغانستان میں اب جگہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ قبضہ کرنے کی خواہش مند ہے تاکہ کچھ صوبوں اور کچھ ضلعوں پہ قبضہ کر لے اور وہاں پہ وہ زندگی بسر کر سکے, یا کم از کم ان کے لیے کوئی پناہ گاہ موجود ہو تاکہ وہاں پہ چلے جائے یا ان کے آنا جانا ہو اور وہاں سے پاکستان سے یہ الزام بھی اٹھ جائے اور ان کو بھی کوئی جگہ مل جائے. تو اس وجہ سے افغانستان میں ہاں طالبان کی جگڑے نے اور وہاں پہ وار نے یہ زور پکڑا ہوا ہے اور وہاں پہ لڑائی کی وجہ سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ لڑائی اور بھی شدت اختیار کر لے گا اگر افغان گورنمنٹ یا پاکستانی حکام جو ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھ جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیس پروسیجر پہ بات نہ کر لے, تاکہ واضح بات سامنے آ جائے کہ ہاں یہ لوگ طالبانائزیشن کے ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں.
بہت بہت شکریہ افغان صاحب ہمارے ساتھ تھے, میر وائز افغان صاحب ہمارے ساتھ تھے لندن سے, اور شمع جنید جو ہمارے ساتھ تھی لندن سے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں جو بین الاقوامی اور مشرق وسطی کے امور پر, لیکن اس سے پہلے ہم ایک کامنٹ لینا چاہتے ہیں انڈیا ٹی وی میں نیوز اور کرنٹ افیئرس کے ایڈیٹر رمیش پریدا, اور ان سے ہم آج پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں یہ آ رہے ہیں, ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. آداب پر صاحب, بہت شکریہ جی ہمارے پروگراموں میں, اور ہمیں بالکل امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہماری ان پروگراموں میں بات ہوتی رہے گی. آج ہمیں آپ سے بات کرنی ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق یونیورسل ایجوکیشن گولز کے اندر بھارت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں تقریباً 50 سال پیچھے رہ جائے گا, اور رپورٹ کے مطابق انڈیا عالمی تعلیمی اہداف یعنی جس کو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں وہ کوئی 2050 میں حاصل کر سکے گا. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اس رپورٹ میں دیے گئے اسٹیٹسٹکس یعنی اعداد و شمار کے حوالے سے بھارت تعلیم کے شعبے میں کہاں پر اس کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, بھارت کے لیے یونیسکو کی یہ جو رپورٹ ہے وہ ایک طرح سے ایک چیتاونی بھی ہے اور ایک چنوتی بھی ہے. یہ چیتاونی اس لیے ہے کہ بھارت دنیا کے دوسرے ملکوں کی تلنا میں پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے چھیتر میں پچھڑتا جا رہا ہے, لیکن چنوتی اس لیے ہے کہ یہ رپورٹ بھارت کی جو یہاں کے حکام ہیں جو شاسن ویوستھا ہے ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ 50 سال کے اس فاصلے کو کتنی جلدی کم کیا جائے. یہ واسطو میں بھارت میں ہم سب کے لیے بہت ہی چنتا کا وشے ہے, اور کیونکہ اس رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ سن 2050 تک بھارت سب کو 2050 تک بھارت سب کو پراتھمک شکشا دلا پائے گا, 2060 تک سب کو لوئر سیکنڈری شکشا ملے گی, اور 2085 تک سب کو ہائر سیکنڈری شکشا ملے گی. یہ واقعی بہت سوچنے کی بات ہے. دراصل وہ یہ ہے
جی, کہاں جی میرا سوال یہی تھا کہ کہاں پر کمی ہوئی, کہاں پر کمی ہوئی جو یہ پورے ٹارگیٹس پورے نہیں ہو پا رہے. جی
جی, اس کے پیچھے تین خاص وجہ ہے. پہلے تو غریبی ہے, چونکہ جو غریب پریوار ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے. دوسری, بھارت میں سرکاری اسکولوں کی جو بدحالی ہے اور شکشکوں کی جو کمی ہے, اور تیسری ہے پیسے کی, سرکار کے پاس پیسے کم ہے, اور دڑھ سنکلپ یعنی اسٹرانگ ول کی کمی ہے. اسٹرانگ ول کی کمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے 2 سال میں بجٹ میں جو ایجوکیشن کے مد میں سرکار जो है खर्च में कटौती करती जा रही है।
अच्छा।
इस समय जो है अगर हम देखें भारत सिर्फ अपने टोटल बजट का सिर्फ 4% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, जब तक हम इसे बढ़ाकर 10 या 15% नहीं करेंगे और पूरे देश में स्कूलों की इमारतें नहीं खड़ी करेंगे, शिक्षकों की टीचर्स की फौज नहीं खड़ी करेंगे, तब तक हम 50 साल के फासले को हम कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो जो आबादी बढ़ती जा रही है त्यों ये चुनौतियां हमारे लिए बहुत गंभीर होती जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने कमेंट्स लिए हैं अपने भारत से, हमारे साथ थे रमेश परेदा साहब, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपके वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। और अब हम अगली सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। परेदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जहां रंग। तो आइए अब हम बैन अल-अक़वामी खबरों की कुछ बात करते हैं और मशरक़ वुस्ता से खास तौर पर शाम के शहर हलब में कम से कम 70 अफराद को सांस लेने में दुश्वारी पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई और इमदादी कारकुनों का कहना है कि ये लोग सरकारी फौजों की तरफ से क्लोरीन गैस से भरे हुए बमों का हमले का शिकार बने। शाम में शहरी दिफा के एक ग्रुप ने भी ये कहा कि हेलीकॉप्टरों ने अलसक्री के इलाके में हिजब मुखालिफ पर क्लोरीन वाले मुतअद्दिद बैरल बम गिराए। برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نامی تنظیم نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں بیرل بم کا حملہ ہوا لیکن اس کے کلورین کے حامل ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ گزشتہ 5 سالوں سے جاری جنگ میں اسی طرح حکومت اور حزب مخالف ایک دوسرے پر زہریلی گیسوں والے بموں کے استعمال کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں اور بین الاقوامی معائنہ کار گزشتہ ماہ جاری کردہ ایک رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومتی فوجوں اور شدت پسند داعش کے عسکریت پسندوں نے کیمیائی حملے کیے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ندیم صاحب موجود ہیں، ندیم صاحب سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ ندیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ شام کی پیچیدہ صورتحال کے بارے میں ہم اپنے ان پروگراموں میں بات کرتے ہی آئے ہیں، خانہ جنگی میں مخالف گروپوں کے ساتھ ساتھ سرکاری فوجوں کی کارروائیاں بھی عام شہریوں میں بھاری جانی نقصان کا باعث ہیں، اس طرح کی کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شام کے میں کسی تصفیہ کی جو کوشش کی جا رہی ہے ان کو کسی طور پر بھی کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے؟
اصل میں دیکھیے بہت سے اسٹیک ہولڈر اس کے اندر انوالو ہوئے ہوئے ہیں اور ایسی صورت میں کسی بھی اپنے اصل میں چیزیں واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی، بڑا ابہام ہے ہر چیز میں سیریا میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر چیزوں کو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، بلکہ مزید ورس سچویشن میں جانے کے امکانات ہیں، چونکہ جتنے اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں بڑا کنفیوژن کریٹ ہوا ہوا ہے، وہاں پر ہر شخص جو ہے وہاں پر اپنی یونٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں اور سویلینز کا جتنا نقصان وہاں پر ہوا ہے وہ سب کے پوری دنیا کے سامنے، پورا ملک جو ہے تباہ حالی کی طرف چلا گیا۔ کتنا خوبصورت ایک ملک تھا جو کہ آج کس حال میں ہے، آپ یہ دیکھ لیجیے سب کے سامنے۔
اچھا، ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت ہم پوچھتے ہیں عارف لودھی صاحب ہیں یا منصور صاحب ہیں؟ عارف لودھی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور منصور صاحب موجود ہیں، دونوں لائن پہ نہیں۔ ندیم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ ہی سے میں بات کرتی ہوں جب تک کہ ہمارے دوسرے تجزیہ کار واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ داعش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسے تباہ کر بھی دیا جائے تو انتہا پسندی پر مبنی اس کی نظریاتی اساس جاری رہے گی، اور دوسرے انتہا پسند گروپ جیسے شام میں جبہت النصرہ کی بات کرتے ہیں وہ بھی اپنی اپنی ریاست کی تشکیل کی بات کریں گے۔ اب شام میں داعش کے علاوہ کون سے گروپ ایسے ہیں جو انتہا پسندی کو جن سے ہوا مل رہی ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ وہاں پر کافی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کے اندر میں اس میں کیا بات کروں، اصل میں بہت ہی الجھن ہے۔ اب تو کبھی کبھی بات کرتے ہوئے بھی آپ سمجھیے کہ مطلب افسوس بھی ہوتا ہے۔ میں بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہاں پر بھی جو آپ تو وہاں کی بات کر رہی ہیں، جو سیریئنز یہاں پر آئے ہیں، کچھ کینیڈا میں آئے ہیں یا امریکہ میں آئے ہیں، ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے، میں شکاگو میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا، وہاں پر ایک خاتون اپنے 2 بچوں کے ساتھ بڑی بے بسی کے عالم میں روتی ہوئی داخل ہوئی، تو ہم نے ان سے پوچھا اور میری موجودگی میں، تو اس نے بتایا کہ ابھی کچھ
लोगों ने हम पे हमला किया है और मुझसे मेरे बच्चे छीन के ले जाने की कोशिश की है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका में ये सब चीजें हो रही है, तो ये तो पूरा का पूरा सिलसिला इतना तबाह हो गया, मैं ज़हनी तौर पर इतना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, यकीन कीजिएगा। मतलब जो इंसान थोड़ा सा एहसास रखता है बड़ा डिस्टर्ब होता है इन तमाम चीजों से। और जो भी पॉलिटिकल उसमें अम्ब्रेला ग्रुप्स को कह लें आप, जो भी 5 साल हो गए उस जंग को जो वहां चल रही है, और असद ग्रुप हो या कोई और आई मीन ग्रुप्स हो, ये तमाम फैसल मिकदाद का भी बयान आ रहा था बीबीसी को, आपने वो भी सुना होगा। तो ये सब चीजें जो है ना बड़ी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मतलब 2.5 लाख से ज्यादा लोग जहाँ पर,
जी हमने अभी इसके बारे में नदीम साहब परसों अपना एक प्रोग्राम किया है जो कि पूरा का पूरा शाम ही के बारे में था, और उसमें हमने ये सारे इदाद व शुमार बताया कि 2.5 लाख अफराद मर चुके हैं और 11 मिलियन लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर बेघर हुए हैं या दूसरे मुल्कों की तरफ उनको जाना पड़ा है क्योंकि सूरत हाल उसमें ऐसी है। तो इस सूरत में आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में आगे बढ़ने की क्या सूरत होगी, क्योंकि अमरीका और रूस की तरफ से इंतहाई भरपूर अंदाज में ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरह से इसका कोई नतीजा निकाला जा सके और किसी सियासी तस्वीर का रोड मैप तैयार कर लिया जाए। तो आप इसका कोई इम्कान नहीं आपको नजर आता, आप समझते हैं कि चीजें जो है पहले से भी बदतर से बदतर होती चली जाएंगी?
क्या बेसिकली ये एक खास अपना टारगेट्स को हासिल करने के लिए जब कुछ किया जाता है और जो इंटरनेशनल फोर्सेस के जो मकासद हैं वो तमाम जब तक अपना एड्रेस नहीं होंगे उस वक्त तक वहां पर किसी भी डेवलपमेंट का मुझे तो इम्कान नजर नहीं आता। उसमें आपको पता है कि 2012 का जो डॉक्यूमेंट है जेनेवा कम्युनिका, उसके बेसिस पे भी डिस्कशंस होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब ये कि कोई सूरत हाल बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। और यूएन सुपरविजन में भी चीजें चल रही हैं, मतलब डिफरेंट पूरा का पूरा जिसको आप कहते हैं ना कि चूचू का मुरब्बा बन के रह गया है वहां पर, तो कोई चीज सूरत हाल वाजह मुझे नजर नहीं आती ऑनेस्टली।
अच्छा, अब हम बात करते हैं यमन की, बात करते हैं यमन में, और मुझे माफ़ कीजिएगा नदीम साहब, आपको हमें मैंने आपसे कम वक्त के लिए कहा था, लेकिन अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऐसा मसला है कि हमारी शायद लाइनों में कोई मसला है कि हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी सी देर हमारे साथ और रुकिए, हमारे प्रोग्राम में जो बाकी सवाल हैं वो मेरे साथ उस पर बात कीजिए। अमरीकी फ़ौज ने यह कहा है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान यमन में अलकायदा से वाबस्ता शिद्दत पसंदों को निशाना बनाने के लिए की जाने वाली फ़िज़ाई कार्रवाइयों में इस तंजीम के 13 जंगजू मारे गए जबकि उनका एक साथी जख्मी हो गया। अमेरिका की सेंट्रल कमान ने मंगल को जारी होने वाले एक बयान में कहा है कि 24 अगस्त से 4 सितंबर के दौरान यमन के वस्ती शबवा सूबे में 3 फिजाई कार्रवाइयां की गईं। इस इलाके में सरगर्म अलकायदा खित्ते और अमेरिका के लिए बदस्तूर एक खतरा अभी भी तसव्वुर किया जाता है। तो आप ये बताइएगा कि यमन की सूरत हाल देखते हुए क्या ये खदशात पैदा नहीं हो रहे हैं कि यमन की सूरत हाल भी शाम की तरह पेचीदा हो रही है जहाँ ईरान और सऊदी अरब दोनों अपने अपने फरीकों की हिमायत कर रहे हैं?
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ की सूरत हाल जो है ये भी असल में ये जो इसमें जो फिरकों का एलिमेंट है वो भी बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ इफेक्टिव है उसी खत्ते में। जो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर शिया और सुन्नी का जो मामला है वो भी बहुत तेजी के साथ जो है वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। आप अभी रिसेंटली जो आज की खबर है कि सऊदी अरब ने भी बहुत ही स्ट्रांग स्टांस लिया है और उसने ये कह दिया कि जी शिया जो है वो काफिर है और उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ईरान का भी स्टेटमेंट इस सिलसिले में आ चुका है। तो देखिए अब ये चीजें जो है ये किस तरफ जा रही है, जब इतनी शिद्दत से बयान आएंगे इन मुल्कों के, सऊदी अरब जैसे मुल्कों के, तो फिर डेफिनेटली जो आग भड़केगी वो तो इसी खत्ते में भड़केगी ना, वो यमन हो शाम हो या जो भी हो, जो बेसिकली जंग की जो बुनियाद है अब वो जो है वो फिरकों के अंदर दाखिल हो रही है। और ये फिर जो है ना ये इस जंग को रोकने का मुझे कोई ऐसा सूरत हाल नजर नहीं आ रही, बल्कि ये मुझे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और मुझे तो आने वाले वक्त में सऊदी अरब भी सच्ची बात है इस लपेट में आता दिखाई दे रहा है, अगर आप सच्ची बात मुझसे पूछे तो।
अच्छा नदीम साहब, अगर रुक सके हमारे साथ तो बिल्कुल रुकें, क्योंकि अभी एक दो टॉपिक्स हमारे और हैं। अब आरिफ लोधी साहब भी हमारे साथ आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। لوئی صاحب, ہم یہ القاعدہ کی بات کر رہے تھے یمن میں, اور کہا جا رہا ہے یہ کہ القاعدہ کافی حد تک وہاں پر عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منصور احادی کی جو حکومت سرکاری افواج ہیں اور اس کے ساتھ حوثی باغیوں کا جو تنازعہ ہے وہ تو جاری ہی ہے, جس میں ہم نے ایران اور سعودی عرب دونوں کی بات کی ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ القاعدہ کس حد تک یمن میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے؟
یمن کے سینٹر میں شبہ کا علاقہ ہے, اس کا شہر ہے عتق.
جی,
وہاں پر ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اس کو بہت لمبا سمندری سرحد بھی لگتی ہے, اور یمن کے دونوں حصوں میں شمالی جنوبی حصے کو وہ علاقہ ٹچ بھی کرتا ہے. اور نسلن چونکہ القاعدہ جنہوں نے بنائی تھی لوگوں نے وہ یمنی تھے, یہ اسامہ بن لادن وغیرہ, تو ان کی یہاں پر ایک فالوئنگ اور مین پاور یہاں پر موجود ہے. بہت عرصہ قبل ایک یو ایس ایس کول تھا غالباً بحری جہاز, جس کے میں ایک دارود بارود والی کشتی ٹکرائی گئی تھی. اس کے بعد یہ ایک سٹرنگ آف انسیڈنٹ شروع ہوئے تھے, وہ بھی اسی علاقے میں سے وہ کشتی گئی تھی. یہاں پر بڑا ایڈامنٹ وجود ہے القاعدہ کا, اور ایک امریکی حملے میں 13 کی تعداد میں قیادت ماری گئی تھی. پھر ایک اور صاحب تھے ان کے یہاں پر جو سربراہ تھے یمن میں, ان کو بھی یہ ڈرون اٹیک کے اندر مارا گیا تھا. لیکن بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈامنٹ ہو کر بڑی
القاعدہ جو ہے
یمن کے اندر خصوصی طور پر القاعدہ کا سامنا بار بار کرنا پڑ رہا ہے.
اچھا,
لیکن القاعدہ چونکہ فرقہ وارانہ قسم کی جماعت ہے, تو حوثیوں کے ساتھ مل کر ابھی تک کوئی ایسے ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں کہ انہوں نے منصور الحادی کی گورنمنٹ کے اوپر کوئی ڈسٹیبلائز کرنے کی حوثیوں کے ساتھ مل کر کوشش کی ہو. لیکن بہرحال منصور الحادی کو اگر حوثی ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں تو القاعدہ بھی ڈسٹیبلائز کر رہی ہے.
اچھا, منصور جعفر صاحب نے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم منصور صاحب. منصور صاحب, آپ کو آواز میری آ رہی ہو تو ہم بات کریں گے. اب ہم یمن میں القاعدہ کی قوت کی بات کر رہے تھے کہ وہ کس حد تک یمن کو عدم استحکام لانے میں حوثی باغیوں کے علاوہ اور سرکاری افواج کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کے علاوہ القاعدہ کا کتنا ہاتھ ہے یمن کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں یا عدم استحکام وہاں لانے میں؟
اور اس سلسلے میں چاہے جب آغاز کیا تو ان کا ہدف ہی بنیادی طور پہ القاعدہ ہی کا خاتمہ تھا, اور اسی طریقے سے جب اتحادی فوجوں نے وہاں کی جو آئینی حکومت ہے اس کی بحالی یا اس کی اپنے نجی رت کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے جو ایک فوجی کاروائی کا آغاز کیا, تو اس میں سے پہلا چیلنج جو ہے وہ یہ القاعدہ ہی تھی. اور القاعدہ اور پلس اس کے ساتھ جو حوثی باغی اور خاص طور پہ جو وہاں کی طاقتور فوج کے سربراہ جو علی عبداللہ صالح جو سابق صدر کے فیلڈ مارشل رہے ہیں, ان کے وفادار جو فوجی جو خاص طور پہ ان کی صدارتی باڈی گارڈ کے یونٹ سے تعلق رکھے تھے ہزاروں کی تعداد میں, یہ لوگ ایک ایسا الائنس آپ کہہ لیجیے بن گیا تھا اس پورے علاقے میں, کہ جنہوں نے اپنے اپنی جو اسٹرانگ پاکٹس ہیں وہاں پہ جو حکومتی ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا, اور خاص طور پہ جو آنی حکومت ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا, جس کے میں بحران پیدا ہوا اور ایک آئین کو مجبور کیا انہوں نے سعودی عرب میں تنا لی. تو یہ تنازع کریے مختلف ٹائر میں یا مختلف مرحلوں میں ان تمام یہ جو آپ کہہ لیجیے فسادی عناصر یا جو مسکریئنٹس ہیں, چاہے وہ القاعدہ کے ہوں, حوثی ہوں, یعنی عبداللہ صالح کے حامی فوجی ہوں, ان تمام مل کر یقیناً اس میں جو خطے میں اپنا اپنا اسٹیک رکھنے والے, چاہے وہ ایران کی شکل میں ہمیں حزب اللہ کی انوالومنٹ بھی نظر آتی ہے, اسی طریقے سے خود ظاہر راست ایران جو ہے وہ بھی اس میں ملوث رہا ہے, اور تمام آپ کہہ لیجیے جو فیکٹرز ہیں مل کے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور اب جو اس سے بڑا چیلنج درپیش ہے اس میں تھوڑا سا حد تک روسیوں کا جب علاقے ہیں وہاں پہ ہوں. جنوبی یمن میں ابھی ایک نئے سرے سے القاعدہ جو ہے وہ روپ ہاری ہوئی ہے اور وہاں پہ جس میں خاص طور پہ انہوں نے فوجی افسران کو اور فوجی ٹریننگ سینٹرز کو خاصا بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیا چیلنج ہے. اور اسی طریقے سے جو ابھی جو فال آف سنا جس کے بارے میں خوشخبریاں ہر روز سننے کو مل رہی ہیں اس میں بھی جو ایک بڑی رکاوٹ وہاں پہ جو سپلنٹر گروپ القاعدہ کے یمن کے دار الحکومت کے اندر سرگرم ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
اچھا تو ایک اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں ترکی کے صدر کے بارے میں جنہوں نے شام کے شہر رقہ کو داعش کے قبضے سے واگزار کرانے کے لیے امریکہ کی طرف سے تجویز کی گئی کسی بھی کاروائی میں شرکت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے. یہ کتنی بڑی خبر ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ روس کے ساتھ ساتھ جو تعاون اگر ترکی کو امریکہ کا بھی مل رہا ہے تو یہ ایک خوشائی مرتبہ ہے. اور اس معاملے میں جو زمینی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی یقیناً ترکی کی فیور میں اور یقیناً مثبت نتائج دیکھ لیں گے. اور ایک آپ کہہ لیجیے اسٹریٹجک جو ہے الائنس سارٹ آف فیز ہے وہ میٹیریلائز ہونے جا رہا ہے. اور اس کے یقیناً جو آپ کہہ لیجیے جو ٹیکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ تو یقیناً آنے والے دنوں میں جب الیکشن
ہوگا تو اس وقت
ایگریمنٹ ہے یہ میٹیریلائز ہوگا تو اسی وقت ہم کچھ بات کر پائیں گے. لیکن اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ ترکی جو ہے وہ اپنی ایک رابطہ ہے امریکہ یا باقی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اپنے جا رہے ہیں تو کم از کم کچھ باتوں پہ یعنی جو کامن ریلیٹی
ایک پلیٹ فارم ملا ہے
اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت
اچھی ڈیولپمنٹ ہے. عارف لودھی صاحب آپ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا کہ امریکہ اور ترکی میں ناکام بغاوت کے تناظر میں ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کچھ تھوڑی کشیدگی آ گئی تھی. اب اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے جس کی طرف منصور جعفر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ پہلے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ترکی اور روس کا بڑھتا ہوا صورتحال اور اس کے علاوہ ترکی کی اپنے طور پر جو شام کے اندر کارروائیاں تھیں اس کی وجہ سے کافی کشیدگی آ گئی تھی. یہ بیان کس قدر اہم دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟
جی ہاں دیکھیے ایشیا کے اندر ترکی پاکستان اور جاپان یہ تین ممالک ہیں جو پوری کنسسٹنسی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلتے رہے. اگر ان میں سے ترکی جو ہے وہ یہ جو ہوا تھا کوشش ہوئی تھی فوجی بغاوت کی اس وجہ سے روس کی طرف ڈرفٹ کر گیا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. یہ تین پیگز ہیں امریکہ کے ایشیا کے اندر ترکی پاکستان اور جاپان. تو ان دو میں سے ایک کا رشیا کی طرف اس تیزی سے موو کر جانا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جو آپ نے فرمایا تھا رقہ کا کہ رقہ پر امریکہ اور ترکی کے اندر وہ ایک
مشترکہ کاروائی پہ ہاں جی مشترکہ کاروائی پر
درمیان اتفاق ہوا ہے
جی.
تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ترکی نے بڑی ایفیشنٹ لی ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر آزاد طلب عائد حساکہ اور کے علاقے اور وہ کنٹرول سے آزاد کرائے ہیں بڑی اپنی پوری کی پوری سرحد کے الانگ پہ. اور جا کر عراق تک سنجر کے علاقے کے قریب جا کر وہ ترکی نے عراق کو ٹچ کر لیا ہے اپنے انفلوئنس کو.
جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی
تو اب رقہ جو ہے وہ اگر لے لیا جاتا ہے تو الباب کے اندر جتنی بھی آئی ایس آئی ایس بیٹھی ہوئی ہے اور زور میں جو بیٹھی ہوئی ہے
جی
ان کا رابطہ اس میں کاٹا جا سکتا ہے
جی.
تو امریکہ نے ظاہر ہے کہ یہ ایک ترکی کی اچھی پرفارمنس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر اتفاق کیا ہوگا اور میرا خیال ہے اس کا بڑی جلدی اگر اچھا ریزلٹ آئے تو ہو جائے گا یہ اچھا ریزلٹ آ جائے گا.
بہت بہت شکریہ عارف لودھی صاحب اور منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے. یہاں سے محمد ندیم صاحب ہمارا ساتھ دے رہے تھے. اب ہمارے اس پروگرام کا وقت آج ختم ہوا. آج بھی کافی کلیدی موضوعات پر ہم نے بات کی. ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ پروگرام سنا ہوگا. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اب بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نیلسن لوپیز کو اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی